ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. سارے وجود باپ و مطهر محمد و آل محمد اجمعان بآواز بلند صلوات
صلی علی محمد و آل محمد.
برائے صحت و سلامتی کلا شکان امامت ولایت محبان اہل بیت عدداران مذہبون کربلا تمام علماء امامیہ تمام براج کرام و مقام معظم رہبری اجمعان بآواز بلند صلوات برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعان با آواز بلند صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
خدا انشاءاللہ ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بعد دیگر باواز بلند صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
زن محترم عزاداران مظلوم کربلا، گزرتے گزرتے وہ شب بھی آ گئی کہ جسے شب عاشورہ کہتے ہیں. اہل بیت کے لیے خاندان عصمت و طہارت کے لیے یہ وہ شب ہے کہ جس میں بیویاں خیموں میں پریشان ہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں لا سکتی کہ کل کا دن جو آ رہا ہے اس دن اکبر دین ہوں گے قاسم نہیں ہوں گے، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن باس نہیں ہوں گے، وہ دن ایسا دن ہوگا جب ماں کی آغوشیں خالی ہوں گی، جھولا خالی ہوگا. یہ ایک رات، ایک ایسی رات ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں دو ایسے لشکر کے جو ظاہر میں تو ایک جیسے ہیں مگر باطن میں اور حقیقت میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، و تحمید کی صدائیں اس طرح بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب جب مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں تو ایک ان کی آواز ہوتی ہے۔ خیام حسینی سے تسبیح و تحمید کی آواز اسی طرح آ رہی تھی۔ کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو ذکر الہی میں مشغول نہ ہو۔ وہی شب کے جس میں مظلوم کربلا نے محضر نامہ پڑھ کر سنایا، وہی شب کہ جس شب میں مظلوم کربلا نے مخصوص انداز سے اپنے اصحاب کے روحیے کو بلند کیا، ان کے ولولے کو اور جوش دلایا، کل کے دن کے لیے آمادہ کیا۔ کل کا مارکا ایک بڑا مارکا ہے۔ تاریخ نے کئی انداز سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اسے احساسات کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا، جذبات کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا، اسے سیاست کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا، اسے اخلاق کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا۔ مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کربلا کی بررسی کی گئی، مگر جس پہلو سے بھی بررسی کی گئی ہر پہلو سے نبی کا نواسا اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ کمال کی منزل پر، بلندی پر نظر آیا ہے۔ کسی پہلو سے کوئی کمزوری یہاں پر نظر نہیں آئی۔ صبر دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے، شجاعت دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، وفا دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، درگزر دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے، تعاون دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے، ایثار دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے، حیا دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، خدمت دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، بلاغت دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، فصاحت دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، معصوم بچوں کے اندر اگر بزرگی دیکھنی ہے تو یہاں دیکھیے، بزرگوں کے اندر اگر شرافت دیکھنی ہے، دیانت دیکھنی ہے تو یہاں آ کر دیکھیے۔ کربلا کے میدان میں تمام فضائل اور کمالات خیام حسینی کے اندر جمع ہو چکے تھے۔ یہ تاریخ ساز تربیت کنندہ آنے والی نسلوں کی ایک ایسا مجموعہ تھا کہ جو تاریخ میں نہ پہلے کبھی نظر آیا، نہ تاریخ میں کبھی بعد میں نظر آیا، کہ جس نے نسل بعد نسل صدیوں تک اور آج تک تربیت کی ہو انسانوں کی، ان کی انسانیت کو بلند کیا ہو، انہیں معراج انسانیت عطا کیا ہو، انہیں معرفت عطا کی ہو، ان کے دل کو، ان کے قلب کو اپنے پروردگار سے جوڑا ہو۔ یہ تاریخ میں کسی اور ایسے مجموعہ نظر نہیں آتا، کسی اور کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ جس نے ہر پہلو سے انسان کو فیض پہنچایا ہو۔ کربلا سے جس نے رجوع کیا، اگر دنیا کے لیے بھی اپنے رجوع کیا تو اسے دنیا ملی، اگر آخرت کے لیے بھی رجوع کیا تو اسے آخرت بھی ملی، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے رجوع کیا دونوں ملی وہاں پر۔ اہل قلم نے رجوع کیا، ان کے کمال نے بزرگی حاصل کی، اہل فکر میں رجوع کیا، ان کی فکر کے اندر بلندی انہیں حاصل ہوئی۔ جس حوالے سے آپ دیکھیے کربلا طول تاریخ میں تربیت کرتی بھی نظر آئے گی، لوگوں کو کمالات کی منزلیں طے کراتی بھی نظر آئے گی۔ یہ معلم بھی ہے اور گویا یہ مربی بھی ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مولانا المومنین کا یہ فرمان بلا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، اگر آزاد مردوں کا مجموعہ دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھیے کہ امام حسین کے خیام میں ایک بھی فرد کوئی ایسا نہیں تھا جو اسیر ہو، سب کے سب آزاد تھے۔ جسے امام حسین سے ملنا گوارا نہیں تھا، جو بچ کے چل رہا تھا، فاصلے پر چل رہا تھا، اپنی بیوی سے انکار کر رہا تھا کہ مجھے نہیں ملنا، وہ بار بار اصرار کر رہی تھی جا کر تو دیکھو، مل کر تو دیکھو، فرزند رسول اس پریشانی میں، اس گرمی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح کیوں کر نکلیں، کیا مشکل ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے، ایسے ان حالات کے اندر کیوں نکل آئے، مگر یہ کترا رہا تھا۔ صاحب حیثیت ہے، متمول انسان ہے، باقاعدہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ چلا جا رہا ہے، مگر کچھ فاصلے پر رکھ کر چل رہا ہے امام حسین کے کاروان سے، اپنے آپ کو بیوی کے اصرار پر جب امام حسین کی خدمت میں پہنچا اور مل کر آیا تو عجب حال تھا، آتے ہی سب سے پہلے اس بیوی کو اپنی زوجیت سے فارغ کیا، اس کے بعد سارا مال اسے بخش دیا، سارا مال اسے بخش دیا، اور اسے فارغ کرنے کے بعد بڑے شوق اور اجلت میں، اور پہلے تو بیوی کے کہنے سے نہیں جا رہا تھا، اب بیوی کے روکنے سے نہیں رک رہا تھا، کہ یہ سب کچھ تمہارا ہوا، میں نے تمہیں بخشا، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں آزاد مرد۔ پہلے جب تک اسیر تھا حسین سے فاصلے پر چلتا رہا، مگر جب آزاد ہو گیا تو پھر سارے فاصلے مٹا دیے، ساری اسارتیں ختم کر دیں، اور چلا آیا فرزند رسول کی خدمت میں، اور پھر وہ شرف پا لیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بن گیا۔ دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ذہن آزاد ہو گیا، کربلا کے میدان میں امام حسین کے پاس جو بھی پہنچا، جو بھی مدینے سے ساتھ چلا، سب کے سب آزاد انسان تھے۔ میں گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا رہا، یہ عزیزان محترم یہ بنیادی چیز ہے۔ آج دنیا کے جتنے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جدید لینگویج میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی جو آپ کو جنگ تاریخ میں ملتی ہیں، اور آج بھی جو آپ کو دنیا میں سیاست نظر آ رہی ہے، اور جو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، ان تمام تر مشکلات کا، ان تمام تر گرفتاریوں کا سرچشمہ یہی نفس انسانی ہے۔ یہ نفس انسانی اگر اسیر ہو جائے تو یہ ایٹم بم بنا کر بے گناہ انسانوں پر گرا کر چشم زدن میں لاکھوں انسان کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ اگر یہ نفس انسانی اسیر ہو جائے، یہ نفس انسانی اسیر ہو جائے تو یہ شہروں کے شہر قتل عام کر دیتا ہے، اگر یہ نفس اسیر ہو جائے تو یہ خانہ خدا پہ آگ برساتا ہے، یہ مسجد نبوی کو استبل بناتا ہے، مسجد کی گلیوں کو خون کی نہر بنا دیتا ہے، اصحاب رسول کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اور مدینے کی ناموس کی توہین کرتا ہے۔ اگر یہ نفس دنیا کا اسیر ہو جائے تو لا کلمہ پڑھنے والا ہو، حافظ قرآن ہو، کتنے ہی اس کی زبان پر بہترین الفاظ صادر ہوتے ہوں، مگر اگر اس کا نفس اسیر ہے، اگر نفس بیمار ہے، تو وہ بڑی بڑی جنایتوں کی تاریخ رقم کرتا ہے، ظلم و ستم کی داستانیں لکھتا ہے۔ بنیادی مسئلہ اسی نفس کا ہے، یہی نفس انسانی ہے۔ انبیاء کی بعثت کے حوالے سے جب پروردگار عالم نے فرمایا تو آپ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہر جمعے میں سنا کرتے ہیں، کیا فرماتا ہے پروردگار؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کا کتاب و حکمت کی تعلیم کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے تزکیہ، یہ نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اگر نفس کا تزکیہ نہ کیا گیا، یہ نفس اگر مزکا نہ ہوا، تو پھر اگر اسے علم اور حکمت دے دی گئی تو اسی علم و حکمت کو یہ دنیا اور دنیا کے رہنے والوں کی ہلاکت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی علم ہلاکت میں لے جاتا ہے، یہی علم، یہی معرفت، یہ حکمتیں، یہ سب کی سب اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تقریر میں بڑے واضح انداز میں کہا تھا، یہ علم اصول ہو یا علم فقہ ہو یا یہ تمام علوم ہو، یہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، علم تفسیر جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ علم تفسیر جہنم میں لے جائے گا، علم فقہ جہنم میں لے جائے گا، اگر ایسا شخص حاصل کرے جس نے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو۔ اگر نفس کا تزکیہ نہ کیا گیا اور اسے مسلح کر دیا گیا علم اور حکمت سے، تو پھر یہ نفس بڑی بڑی جنایتوں کی، ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرتا ہے۔ یہ ساری مثالیں چند ایک جو میں نے دی، اور سینکڑوں مثالیں آپ کے ذہن شریف کے اندر یقیناً محفوظ ہوں گی جو آپ پورے عمر و حیات میں سنتے چلے آئے ہیں، یہ سب کی سب نفس انسانی کی خرابی ہے۔ نفس انسان، دو نفسوں کی جنگ ہوتی ہے، ان دو نفسوں کی جنگ کے اندر اکثر سینکڑوں نفوس ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں، صرف ایک خواہش، ایک انا کے پیچھے نہ جانے کتنوں کو ہلاکت سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اگر تہذیب نفس نہ ہو، اگر نفس کا تزکیہ نہ کیا گیا ہو، مشکل ہو جاتی ہے عزیزان۔ میدان کربلا ہو یا صفین ہو، نہروان ہو یا جمل ہو، احد ہو یا خندق ہو، جتنے بھی میدان ہیں ان سب کے اندر نفوس ہیں۔ یہ ظاہراً پیکر خاک، یہ تو ایک لباس کی مانند ہے جو نفس نے پہنا ہوا ہے، وہ نفس انسانی ہے کہ جو اسے استعمال کر رہا ہے۔ اب اگر وہ نفس خواہشات کا اسیر ہو گیا، جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کا تزکیہ نہیں کیا گیا، اسے مہذب نہیں بنایا گیا، تو یہ نفس پھر تاریخ میں سیاہ اوراق رقم کر دیتا ہے۔ مگر یہی نفس اگر اس کا تزکیہ ہو جائے، اگر یہ مہذب ہو جائے، تو پھر میں وہی نام لوں گا آپ کی خدمت میں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کسی معصوم کا نہیں لے رہا، بلکہ معصوم کی تربیت میں رہ کر جب اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، تو کبھی سلمان بن جاتے ہیں، کبھی ابو ذر بن جاتے ہیں، کبھی مرداد بن جاتے ہیں، کبھی مالک بن جاتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جو جائیں حبیب بن جاتے ہیں۔ یہ تزکیہ بہت ضروری ہے تمام تر خرابیوں کا۔ آج بھی سرچشمہ نفس ہے، آج بھی ظلم و ستم کا سرچشمہ یہی نفس ہے۔ مکتب میں اگر زور دیا گیا ہے اس نفس کے حوالے سے، جا بجا قرآن میں پروردگار اس نفس کی بات کر رہا ہے، اسی نفس کو مخاطب قرار دے رہا ہے، اسی کی بات کر رہا ہے۔ آپ وقت آخر سنا کرتے ہیں امام حسین کو جو آواز آئی، کیا آئی آواز؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹا، نفس مطمئنہ کہا ہے، بلایا کسے؟ نفس کو بلایا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے جسم کو چھوڑ کر، اے نفس مطمئنہ لوٹا، اپنے پروردگار جس نے تجھے پالا ہے اس کی جانب لوٹا۔ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ اس حال میں اے نفس مطمئنہ لوٹا کہ تو اس سے راضی ہو۔ ایک تو نفس مطمئنہ، قرآن ایک جگہ اس نفس کی بات کرتا ہے جو شروع میں اشارہ کیا، جس نفس کی جانب ابھی بھی اشارہ کیا، نفس امارۃ بالسوء، وہ نفس جو انسان کو برائی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اور جب انسان نفس امارۃ بالسوء کا اسیر ہوتا ہے تو پھر انسان کو اس نفس کی جانب سے ایک ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک آواز آتی ہے. اگر انسان اس ملامت کو توجہ دے دے، اس نفس کی جانب سے جو آواز آتی ہے، اگر اس ملامت کو ہائے یہ کیا کر دیا میں نے، یہ تو بہت غلط کیا میں نے، پہلے میں ہی کہہ رہا تھا کر لوں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کرنے کے بعد پھر آواز آتی ہے، پہلے آتی ہے آواز نہ کر نہ کر، میں اسے نظر انداز کرتا ہے، خواہش غالب ہو جاتی ہے نفس کی. جب خواہش غالب ہو جاتی ہے، آواز دب جاتی ہے، تو پھر انسان خطا کا شکار ہو جاتا ہے. جب خطا کر لیتا ہے تو ملامت ہوتی ہے. اب اگر ملامت کو بھی نظر انداز کر دے تو حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. مگر اگر ملامت پہ توجہ دے تو اگر انسان ملامت کو توجہ دے کر پشیمان ہو جائے، اپنے کیے پر نادم ہو جائے، تو پھر انسان کی یہ خواہش دب جاتی ہے، عقل غالب آ جاتی ہے. جب عقل غالب آ جاتی ہے تو یہ نفس، ابھی تک نفس امارہ تھا، پھر نفس لبامہ بنا، اب کیا ہو گیا؟ جب عقل حرکت میں آئی تو نفس عاقلہ ہو گیا. اب یہ کون سا ہو گیا؟ نفس عاقلہ. اب اگر یہ عقل کے ساتھ اپنا رشتہ جڑا رکھتا ہے اور عقل کی رہنمائی میں حرکت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان خواہشات سے بچاتا ہے، انہیں سر اٹھانے نہیں دیتا، کنٹرول کرتا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کر لیتا ہے، اپنے آپ پر قابو حاصل کر لیتا ہے، تو عقل قوی ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ جب اس کی عقل کی رہنمائی کو لیتا رہتا ہے تو عقل بھی قوی ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ انسان اگر عقل کے فیصلوں پر چلتا رہے تو اس کا نفس پھر ایک ایسا نفس بن جاتا ہے کہ اسے الہام ہونے لگتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس ملہمہ. پھر ایک منزل ملتی ہے انسان کے اس نفس کو، نفس ملہمہ. پھر جب یہ نفس ملہمہ بن جاتا ہے، الہامی کیفیت ہوتی ہے، الہامات ہونے لگتے ہیں، الہامات سے یہ استفادہ کرتا ہے، تو پھر عمل کرتے کرتے ان الہامات پہ انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ کی منزل پر جب فائز ہوتا ہے، ایسے نفس کو پروردگار عالم نے پکارا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پالنے والے کی جانب لوٹا پلٹ آ، مگر اس حال میں کہ اگلی منزل بھی حاصل کر چکا ہو، اور اس سے اگلی منزل بھی جو آخری منزل ہے، ساتویں منزل ہے، اور وہ یہ اس حال میں لوٹا کہ تو اس سے راضی ہو. یہ اس سے راضی ہونا، عقل انسان کو اللہ سے راضی کرتی ہے، نفس ہے جو انسان کو اللہ سے راضی نہیں کرتا. خواہشات نفسانی ہیں جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. وَإِلَّا حاکمیت اگر عقل کی ہو تو عقل تو کہتی ہے اس مالک نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد مجھے ایسے ہی جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے میرے لیے ایک ماں کے سینے میں مامتا بھی پیدا کی، اس کے ذریعے میری رکھوالی کی، مجھے غذا فراہم کی، میری پرورش کی، عمر بھر وہ مجھ پر رحم کرتا رہا، خطرات سے بچاتا رہا، بیماری سے شفا دیتا رہا. سال ہا سال گزر گئے اور میں جوانی کی عمر میں پہنچ گیا، میں نے اتنی عمر کر لی اور پروردگار مجھے بچاتا رہا، خطرات سے محفوظ رہا، کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا مگر اس نے مجھ پر لطف کیا. اب جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پروردگار کی جانب سے سراسر لطف ہی لطف ہے، عنایت ہی عنایت ہے، تو لازم ہے کہ ایک انسان عاقل اپنے پروردگار سے راضی ہو. یہ انسان کا اپنے پروردگار سے راضی ہونا، تو تو عقل کا بھی تقاضا ہے، کیوں کر راضی نہ ہو؟ آخر اللہ نے انسان کے حق میں ظلم ہی کیا کیا ہے، زیادتی کیا کی ہے، انسان پر کون سا ستم کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنا، انسان کو پالنا، اسے نعمتیں عطا کرنا، بصارت دینا، سماحت دینا، گویائی دینا اور تمام تر توانائیاں، استعداد و صلاحیتیں دینا، لطف ہی لطف ہے، باطن میں وجود میں بھی انسان کو اللہ نے نوازا ہے اور اس کے چاروں طرف بھی گوناگون نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انسان کو تو محض شکر ہونا چاہیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اور اس سے راضی ہونا چاہیے، اس کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اگلی منزل ہے، اگلی منزل ہے کہ جس کے لیے سوچنا ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے، یعنی ایسی زندگی گزارے انسان، وہ تو ایسا رب ہے کہ جیسا اسے ہونا چاہیے۔ اب اگلی منزل یہ ہے کہ میں بھی ایسا بندہ بنوں جیسا مجھے اس کا بندہ ہونا چاہیے، یہ ساتویں منزل، یعنی اب وہ بھی راضی ہو، راضیت مرضیہ، اس سے راضی تو لازمن ہونا چاہیے کیونکہ وہ رب ہی ایسا ہے۔ آخری منزل یہ کہ وہ بھی راضی ہو جائے، وہ اس وقت راضی ہوگا کہ جب اس کی بندگی اس انداز سے کریں گے کہ جیسی بندگی کا حق بنتا ہے۔ اس لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا مولا بن مومن کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے فرمایا، الہی انت کما احب، اے اللہ، اے میرے معبود، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ الہی انت کما احب، تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں۔ فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، تو ویسا ہی جیسا میں چاہتا ہوں، یعنی تجھ سے میں راضی ہوں، راضیتم کی منزل پر فائز ہوں۔ اب مرضیہ کی جو منزل ہے، نفس مرضیہ جو آخری مرحلہ ہے، ساتواں مرحلہ ہے، کمال کا مرحلہ ہے کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے پروردگار سے ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی کہ اپنے رب سے دعا کرو، خدایا تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہم پر لطف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آنے والی حیات میں ہر قسم کے حرام و گناہ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہم انسان ہیں، ہم سے لغزش ہو سکتی ہے، ہم شیطان کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں، خدایا ہمیں بچاتا رہے، ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسی زندگی تو چاہتا ہے، ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں، ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ فرما کہ جو تیرا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دور پڑی بر محمد و آل محمد۔ یہ نفس آزاد، اگر نظام تربیت ہمارے یہاں قائم ہو جائے، اگر گھر میں والدین اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنی اولاد کو تمیز دیتے رہیں، اگر معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جسے ترک کر دیا گیا ہے، ممبروں سے بھی زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، ارے جی کوئی ایصال ثواب کی مجلس تھوڑی ہے، یہ باتیں تو ایصال ثواب کی مجلس میں، توجہ فرمائی آپ نے، دامن وقت میں آج گنجائش کا میں باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، یہ جو طرز تفکر دیا جاتا ہے، یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ انہوں نے مشکل پیدا کر دی ہے۔ اہل بیت جیسے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ویسی تربیت کا آج تک نظام نہیں بن سکا، خود ان کے زمانے کے اندر وہ نظام نہیں بننے دیا گیا، حکومتوں نے ان کی راہ کے اندر رکاوٹیں پیدا کی، کھل کر انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، بنو عباس بنو امیہ سے اقتدار چھیننے کی رسہ کشی شروع کرتے ہیں، اور جب بنو عباس بنو امیہ سے اقتدار چھیننے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں تو فرصت پیدا ہوتی ہے ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے لیے، اور جیسے ہی فرصت پیدا ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے آپ دیکھیے کیسے مکتب باقری اور مکتب جعفری پروان چڑھتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ پہلے ہمارا پانچواں امام اپنے گھر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اپنے مخصوص اصحاب کی تربیت و تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر چھٹے امام کو فرصت ملتی ہے، کیونکہ دو قوتیں اقتدار کی جنگ میں مشغول ہو گئیں، علویوں سے اہل بیت کے گھرانے سے توجہ ہٹ گئی، اپنا اقتدار بچانے میں مصروف ہو گئے، اور عباسیوں نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے علویوں کا نعرہ لگایا کہ ہم ان کا حق ہے، ان کا حق انہیں دلانا چاہتے ہیں، نعرہ یہی تھا۔ یوں علوی دونوں طرف سے جب محفوظ ہوئے اور امنیت کا ماحول پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق السلام نے کوئی اور کام نہیں کیا، چھٹے امام نے کوئی اور کام نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ اس مکتب کو فروغ دیا، وہ علم جس سے محروم کر دیا گیا تھا، وہ معرفتیں وہ جن سے محروم کر دیا گیا تھا، وہ قرآن کے اسرار اور رموز سے آگاہی جس سے لوگ محروم کر دیے گئے تھے، ایک مرتبہ چھٹے امام نے اس مکتب کو فروغ دیا کہ ایک زمانے میں آپ کے 4000 شاگرد تھے، اطراف عالم سے لوگ علم کے تشنگان علم آپ کی خدمت میں آ کر استفادہ کیا کرتے تھے۔ کیا چیز پہنچائی؟ علم پہنچایا، ایک ایسا نظام بنایا، اصحاب کی اپنے شاگردوں کی تربیت کی، بہترین شخصیات سامنے آئیں، ایسی بہترین شخصیات کہ جہاں تقویٰ پرہیزگاری بھی تھی، توجہ رکھیے گا، مگر کون سی تقویٰ پرہیزگاری کہ مولا کے شاگرد مصلی پکڑتے تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے تو اتنی دیر تک ہاتھ اٹھے رہتے تھے کہ ہاتھ کانپ جائیں، ٹانگیں کانپنے لگیں، کیا مصلی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے؟ چھٹے امام نے کیسے شاگرد پروان چڑھائے؟ متقی و پرہیزگار بھی تھے اور ساتھ ساتھ ماہر ارضیات بھی تھے، ماہرین فلکیات بھی تھے، طرح طرح کی ایجادیں انہوں نے کی، یعنی پروڈکٹیو تھے، پیداواری تھے، توجہ فرمائی آپ نے، ایسے اصحاب پروان چڑھائے کہ جو صرف تسبیح و تحلیل کرنے والے مصلی پکڑ کے بیٹھ کر معاشرے کا ایک ناکارا فرد بن جانے والے نہیں تھے، بلکہ معاشرے کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کرنے والے، جو علم ان کے پاس تھا یا تو اس علم کو آگے بڑھا رہے تھے یا اس علم کے ذریعے اس دھرتی اس زمین پر اسرار اور رموز جو پروردگار کے خلقت کے ہیں انہیں انکشاف کر رہے تھے، یا آسمان کی وسعتوں میں غور و فکر کر کے حقائق کو لے کر آ رہے تھے۔ یہ ماہرین ارضیات و فلکیات و شیمیدان یعنی کیمسٹری کے ماہرین جو مکتب اہل بیت سے پیدا ہوئے، یہ چھٹے امام کے زمانے میں، یعنی اگر فرصت ملے تو علم کی طاقت سے انہیں طاقتور کیا جائے، اور اس کا ہدف بھی یوں ہے، صرف ڈگری لے کر اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر نہ بنائیں یا اپنی دنیا کمانے لگ جائیں، نہیں بلکہ ان علوم کو عام کریں، ان علوم کو تشنگان علوم تک پہنچائیں۔ علم برائے علم ہونا چاہیے، علم برائے معرفت ہونا چاہیے، علم برائے دنیا نہیں ہونا چاہیے، علم کا ہدف دنیا نہیں ہے، دنیا تو خود دنیا ہے۔ افسوس کہ نہیں معلوم کہ دنیا کو دنیا کیوں کہا، اکثر آپ نے دیکھا، میں آپ کا ادنا سا خادم، میں آپ کا ادنا سا خادم، ادنا سا خادم کون ہوتا ہے؟ میں آپ کا حقیر سا خادم، یہ حقیر خادم چھوٹا سا، حقیر سا خادم، ادنا خادم یعنی حقیر سا خادم، اس ادنا ادنا جو ہے یہ مذکر ہے، اس کا مؤنث کیا ہے؟ اس کا مؤنث ہے دنیا، حقیر، اسے دنیا اس لیے کہا گیا کہ حقیر ہے، حقیر کے فقیر نہ بنو،
اللہ
حقیر کے فقیر نہ بنو، دنیا کے فقیر نہ بنو. پروردگار فرماتا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، دنیا کے محتاج نہیں ہو، دنیا کے فقیر نہ بنو. اسے دنیا کہا گیا ہے، یعنی حقیر. تم حقیر کے پیچھے پڑ گئے، تم اس سے منہ موڑ کر تو دیکھو یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی. مولا کائنات نے فرمایا ہے جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے ایک سائے کی مانند ہے جو کبھی ہاتھ نہیں آتا، اس سے منہ موڑ کے چلو تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. اہل بیت ایسے چاہنے والے پروان چڑھانا چاہتے ہیں جو دنیا کے حریص نہ ہو، دنیا کے اسیر نہ ہو، مادہ پرست نہ ہو، خدا پرست ہو، اپنی روحانیت و معنویت کو قوی کریں. میں آپ کو آج ہی کی ایک بات بتا رہا ہوں، آئی وٹنس کہہ لیجئے، اپنی آنکھوں سے آج صبح جو میں نے ایک منظر دیکھا آئی سی یو کے اندر، میری بڑی بہن ایڈمٹ ہے جن کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتا رہا ہوں، پھر بھی آپ انشاءاللہ دعا کیجئے گا. میں آج صبح گیا آئی سی یو میں کھڑا ہوا تھا، میری بھانجی جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اس نے کہا ماموں ایک طرف کھڑے ہو جائیے، میں کھڑا ہو گیا اور کہا جب میں کہوں تو یہ موبائل مجھے دے دیجئے گا آن کر کے. میں نے دیکھا کہ اس نے دوسرے موبائل میں قرآن کے کچھ جو ہے وہ صفحے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کر کے پڑھتی جا رہی تھی. ہارٹ بیٹ آئی ہوئی تھی کافی دیر سے، بلا لیا گیا تھا، سب آ گئے تھے، تقریباً یہ کہہ دیا گیا تھا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور کافی کچھ آ چکے تھے. 45 پر ہارٹ بیٹ آئی ہوئی تھی جو 70 اور 70 سے 100 کے اندر اندر نارمل ہوتی ہے، وہ 45 پہ آ گئی تھی کڈنی فیلئر کے قریب، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ جہاں بھی لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، ہم آخری کوشش کر رہے ہیں اپنی. اس نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتی جا رہی تھی، اور بیچ بیچ میں ایک عمل جو کر رہی تھی قرآن کے ذریعے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑتی جا رہی تھی، پھر پڑھتی پھر جھنجھوڑتی. آپ یقین کیجئے میری نگاہ اسکرین پہ تھی، میں نے دیکھا کہ ہارٹ بیٹ نے بڑھنا شروع کیا، 59 پہ پہنچی، پھر ایک بار میں نگاہ پڑی 66 پہ تھی، پھر میری نگاہ پڑی 74 پہ آ گئی، یہاں تک کہ اچانک میری نگاہ پڑی وہ 92 پہ موجود تھی، 102 تک پہنچ گئی. میں حیران رہ گیا اتنی جلدی، جب کب سے ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں، ڈوزز دیے ہوئے ہیں، مگر ہارٹ بیٹ مسلسل نیچے جا رہی تھی. قرآن کی یہ تلاوت، اس کے ساتھ ساتھ میں نے زیارت عاشورہ موبائل میں ایک طرف ایک تکیے کیونکہ رکھ کر وہ ہلکی آواز میں، وہ بھی آج 9 کا دن تھا، میں نے کان میں کہہ کر وہ زیارت عاشورہ لگا دی تھی، زیارت عاشورہ بھی چل رہی تھی اور یہ عمل بھی انجام دے رہی تھی بچی. وہ ہارٹ بیٹ جو 45 پہ آ گئی تھی وہ 102 پہ پہنچ گئی، جبکہ کنڈیشن یہ تھی کہ سب کو بلا دیا گیا تھا. عزیز و عرض کرنے کا ہدف و مقصد یہ، معنویت اور روحانیت اصل طاقت ہے. 8 سالہ جنگ میں جمہوری اسلامی اپنے اسلحے سے نہیں جیتا، جمہوری اسلامی کے پاس کوئی اسلحہ کوئی خاص نہیں تھا، وہی پرانا اسلحہ تھا، جبکہ اس ملعون کے پاس دنیا بھر کا جدید ویپن موجود تھا اور تمام تر طاقتیں پوری سپورٹ کر رہی تھیں. 8 سال تک اپنا دفاع کیا، اپنی ساری زمین نہ صرف واپس لے لی، دشمن کو دوبارہ بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دیا. یہ جنگ کس چیز سے جیتی گئی؟ وہاں اسلحے پہ جنگ نہیں ہوتی تھی، یہ بڑا ویپن میں لوں گا یا چھوٹا فلا لے گا یا یہ میں جیکٹ پہنوں گا، اس پہ لڑائی نہیں ہوتی تھی. اگر وہ سرباز لڑتے تھے ان کے آپس میں تکرار ہوتی تھی، اگر کوئی جھگڑا بھی ہوتا تھا تو وہ اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ یا زہرا لکھا ہوا جو پیشانی پہ باندھنے والا بند ہے یہ میں لوں گا، کوئی کہتا یا حسین والا میں لوں گا. یہ معنویت تھی، یہ اہل بیت سے وابستگی تھی جس سے وہ جنگ لڑے ہیں. یہ جنگ اسلحے سے نہیں جیتی گئی، یہ جنگ اس جذبے سے جیتی گئی ہے جو مکتب کربلا سے لیا ہے، مکتب کربلا کے پیغام سے، وہ عزاداری جو وہاں محاذ جنگ پہ فرنٹ لائن پر ہوتی تھی اس کے آج آپ اٹھا کر تاریخی کلپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ معنویت کے ساتھ لڑی گئی ہے، روحانیت کے ساتھ لڑی گئی ہے، یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ اسی لیے امام خمینی کا ایک جملہ موجود تھا، آپ نے فرمایا تھا یہ جنگ اللہ کے اسرار خفیہ میں سے ایک ہے۔ اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تھی، ہمارے بعد بھی ہم اس زمانے میں وہی تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی جنگ اللہ کے اسرار خفیہ۔ بعد میں پتہ چلا اسی جنگ کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ ہوئی، ڈائریکٹ میڈیا وہاں پر آ گیا، لائیو کوریج ہونے لگی، دنیا کچھ اور پروپیگنڈا کر رہی تھی مگر جنگ کی وجہ سے جب ایک لائیو کیمرہ آیا وہ سوال جنگ کا کر رہے ہیں، یہ جواب انقلاب کا دے رہے ہیں، اپنی اقدار کا دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جب میڈیا لائیو آ گیا تو اسی میڈیا کے ذریعے دنیا تک انہوں نے اپنے انقلاب کی حقیقت کو پہنچایا، لوگ متوجہ تھے۔ 8 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، ایک معمولی عرصہ نہیں ہے، 8 سالہ جنگ میں انہوں نے دنیا کو متوجہ کیا انقلاب کی حقیقت کی جانب۔ عزیزان محترم، بالکل ایسے جیسے کربلا کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا مگر خود کربلا کی جنگ نے ان اعلی اقدار کو تحفظ فراہم کیا جنہیں یزیدی قوت مٹانا چاہتی تھی، اخلاقیات کا تحفظ کیا جنہیں مٹانا چاہتے تھے۔ اگر جناب عباس نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی، آپ اس طرح نہر فرات کے کنارے نہ جاتے تو آج وفا کا کوئی تذکرہ ہوتا؟ اگر قاسم نہ جاتے اس باریک سے کرتے میں ازرق شامی کے مقابلے میں، اسے واصل جہنم نہ کرتے اور چچا کے پوچھنے پر موت کا مزہ نہ بتاتے تو یہ موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل سکتا تھا؟ اگر علی اصغر خود کو حل من ناصر من سننا پہ گہوارے سے نہ گراتے تو کیا یہ شہامت و شجاعت و تربیت کا تذکرہ آج ہو سکتا تھا؟ عزیزو اس کا ذرا غور کیا کیجئے کہ کربلا نے کیا کیا بچا لیا ہے۔ آج یہ جتنی اعلیٰ اقدار و افکار موجود ہیں یہ سب کربلا میں تحفظ فراہم کیا گیا۔ وہ دعائیں جو مولا امام حسین علیہ السلام نے دعائیں عرفہ کے نام سے آپ کے پاس ہیں، یا مناجات شعبانیہ ہیں، یا مولا سید سجاد کی دعائیں، ان دعاؤں میں معارف الہی محفوظ کیے ہیں آئمہ نے۔ یہ مت سمجھے کہ مولا نے اپنے اللہ سے بس بات چیت کرنی تھی تو یہ دعا ایک پڑھ لی، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی دعا مانگی، نہیں، ان کی دعائیں در حقیقت اسلام کا تحفظ تھا، معارف الہی کو آگے بڑھانے کا اور بچانے کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ ان پر نظارت تھی، حاکم نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان سے استفادہ کرے، کسی کو یہ درس دے۔ لہذا دعاؤں کے ذریعے آئمہ نے ان معارف کو محفوظ کیا اور آگے بڑھایا جنہیں ویسے نقل نہیں کر سکتے تھے، جنہیں بیان نہیں کر سکتے، جو کوئی آ کر آپ سے پوچھتا نہیں تھا، خوف کے مارے، بنو امیہ کا خوف تھا کہ بنو امیہ پہچان لیں گے کہ ہم علی ابن الحسین سے مل کر آئیں، آپ کے گھر کو تحت نظر رکھا ہوا تھا، آنا جانا کس کا ہے؟ آپ نے تو سنا ہے نا، حکمران جب چاہتے ہیں نظارت کرنا تو کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی 12ویں حجت کے آنے سے پہلے جب 11ویں امام پر نظارت رکھی تو پھر عورتیں بھی گھر میں آیا جایا کرتی تھی بہانے سے کہ کہیں آثار ہم تو ظاہر نہیں ہو رہے، کوئی آنے والے کے آثار، تو عورتیں جاسوسائیں بہانے بہانے سے جایا کرتی تھی گھر کے اندر اور پورا جائزہ لے کر آیا کرتی تھی، آنے جانے والے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ جب مولا امام رضا کو مدینے سے بالجبر بلایا گیا اس وقت تبستوس کی جانب، تو امام رضا نے روانگی سے پہلے ایک قاصد کو روانہ کر دیا کہ جاؤ فلا 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 آبادیوں میں جا کر کہہ دو، فلا فلا جا کر ان سے کہہ دو کہ جب ہم یہاں سے گزریں تو وہ ہمیں سلام نہ کریں، جب ہم وہاں سے گزریں تو وہ ہمیں سلام نہ کریں، حتیٰ ہماری طرف اشارے کر کر کے بھی بات نہ کریں کہ وہ تحت نظر ہیں، اس طرح مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ فرزند رسول جانتے تھے کہ آپ کی جانب سے خوشی سے دیکھنے والا، آپ کو دیکھ کے خوش ہو جانے والا بھی تحت نظر ہے، آپ کو سلام کرنے والا بھی تحت نظر ہے، آپ نے واضح منع فرمایا کہ ان سے کہنا کہ جب ہم گزریں تو ہمیں سلام نہ کریں، ہماری طرف اشارے کر کے بات نہ کریں۔ توجہ فرمائی آپ نے، تحت نظر، تو آئمہ تحت نظر رہے۔ اور جب تحت نظر رہے تو دین کو آگے بڑھانا ان کی ذمہ داری تھی، دین کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے وقت و حالات و شرائط کے مطابق کبھی امام نے جنگیں لڑی، کبھی امام نے صلح کی، کبھی امام نے قیام کیا، کبھی دعاؤں کے ذریعے اور سوشل ورک کے ذریعے کہ بعد کربلا وہ 36 سال مولا زین العابدین نے جو گزارے اس میں آپ نے ایسی کمیٹیاں بنا دی تھیں جو عاشقان اہل بیت کا جا جا کر خاموشی سے ان کے احوال لیا کرتی تھی، جائزہ لیا کرتی تھی کون کس حالت کے اندر ہے، اور کوئی پریشان حال کسی بھی حوالے سے پر ہوتا تھا مصیبت مبتلا آ کر فرزند رسول کو بتاتے تھے، اور اسی حساب سے فرزند رسول ان کی مشکل کو برطرف کرنے کے لیے اہتمام فرماتے تھے. توجہ فرمائی آپ نے، عزاداری کا اہتمام کیا مولا سید سجاد نے، جو مخصوص آپ اپنے مقام پر انشاءاللہ عاشور کے بعد جو مجالس ہوں گی اس میں مولا سید سجاد کے حوالے سے آپ تفصیل سے سنیں گے مسائل میں کہ آپ نے کس کس طرح عزاداری کا اہتمام فرمایا. دعاؤں کے ذریعے معارف کا تحفظ کیا، ان کمیٹیوں کے ذریعے مومنین کی اقتصادی حالت کا تحفظ کیا، اور ان جو عزاداری کے امور ہیں قدم قدم پہ جو واقعات آپ سنتے ہیں، کبھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کبھی پانی سامنے آیا، وہ جو تمام امور تھے وہ اس رشتے کو محفوظ کیا جو کربلا سے ہے، لوگوں کے دلوں کو جڑا رکھا کربلا سے. بار بار امام حسین کا قدم قدم پہ ذکر کیا کہ کہیں حسین کو بھلا نہ دیں. یہ آئمہ کی روش رہی، جیسی شرائط تھی ان شرائط کے اندر ویسا ہی کام کیا. پانچویں امام نے مکتب، چھٹے امام نے اور بڑا مکتب شروع کیا، ساتویں امام کے زمانے میں شرائط اتنی تنگ ہو گئی کہ انہیں زندان میں ڈال دیا گیا. بعد میں آنے والے امام بھی اپنے زمانے کی شرائط کے مطابق عمل کرتے رہے، حالانکہ سب کے سب شجاع تھے، سب کے سب بہادر تھے، سب کے سب صاحب علم تھے، سب کے سب عصمت کی منزل پر فائز تھے، سب کے سب ایک منزل پہ فائز تھے. صرف مولا امیر المومنین درجہ تن بزرگ تھے. کہتے کہ اگر علی سامنے موجود ہوں، بعد رسول خدا علی موجود ہوں، بقیہ ائمہ بھی ہو، تو محراب عبادت میں آگے علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے، کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا. مگر اگر علی نہیں ہوں گے تو پھر کوئی فرق نہیں کہ امام حسن کھڑے ہو جائیں اور امام حسین اور بقیہ امام پیچھے کھڑے ہوں، یا مولا امام زین العابدین آگے کھڑے ہو جائیں اور امام حسین اور امام حسن اور بقیہ ائمہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. توجہ فرمائی آپ نے، یہ سب کے سب ایک منزل پہ فائز ہیں. تقویٰ بھی ایک ہے، بصیرت بھی ایک ہے، ان کا علم بھی ایک ہے، تو یہ سب کی سب ہستیاں ایک ہیں، ان کا درجہ ایک ہے. اور درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. بس شرائط زمانہ فرق کرتی ہے، تو جیسی شرائط تھی ویسا انہوں نے عمل کیا. جو ہدف تھا اس بات کو بیان کرنے کا کہ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ تشیع کی تربیت ہو، تشیع کا تزکیہ ہو، ان کے نفس آلودہ نہ ہو جائیں، دنیا کے اسیر نہ ہو جائیں. ظاہراً مولا امام حسن میرے ذہن میں آ رہا ہے، مولا امام حسن کا معصوم کا فرق ہو سکتا ہے، مگر آپ سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا تو ابھی اس نے دخل باب کیا تھا، دروازے پر ایک کنیز آئی، اس کنیز نے پوچھا کون، تو اس نے قبل اس کے کہ بتائے کون ہوں کنیز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ اس نے جواب دیا، اگر پھر اپنے آپ کو روک لیا. ادھر سے امام کی آواز آ گئی، بس میں نے اشارہ کیا، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا پورے واقعے کی. یہ مت سمجھیے کہ دیوار اگر حائل ہے تو میرا امام کو پتہ نہیں ہے. امام، امام وقت جو ہوتا ہے، امام وقت کی راہ میں یہ چیزیں حائل نہیں ہوا کرتی. وہ جب توجہ کرتا ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے. شب جمعہ میں امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نظام تربیت اگر ہم نے چھوڑ دیا، اہل بیت کی تعلیمات پر مبنی اگر ہم نے اپنی تعلیم کا، تربیت کا نظام اگر واقعاً اسے ہم نے نہیں اپنایا، اور جو دیکھا دیکھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اگر اسی حساب سے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو امام زمانہ کے سامنے ہم جواب دیں. کربلا ایک ایسا مکتب ہے جو صدیوں سے ہمارے لیے بالکل مفت بغیر خرچے کے بغیر پریشانی کے 1400 سال سے ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے اور ہم پر حجت تمام ہو رہی ہے کہ جی فلاں جگہ اور فلاں جگہ نہیں جا سکے، تم کہیں نہیں جا سکے، حسین کی مجلس تو تھی تمہارے گھر میں، حسین کی عزاداری تو تھی تمہارے اطراف میں، تمہارے محلے میں، تمہارے امام بارگاہ میں، کیا وہاں تم نے حسین کا ذکر نہیں سنا؟ کیا حسین کے بچوں کا تذکرہ نہیں سنا؟ کیا حسین کی ایثار و قربانی کا تذکرہ نہیں سنا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسین نے یہ سب کس لیے قربان کر دیے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسین نے اپنا سر کس لیے کٹا لیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا آخری وقت میں بھی حسین نے تیروں سے زخمی ہو چکے تھے مگر پھر بھی سجدہ کیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسین کا سر کٹ چکا تھا، نوک نیزہ پہ بلند ہو چکا تھا مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ شہزادی زینب نے اس حالت میں بھی کہ جب آپ کے سر سے ردا چھن گئی، آپ کے بازوؤں پہ رسن بن گئی، بے کجابہ سواری پہ سوار کی گئی مگر اس کے باوجود بھی آپ کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی؟ واجب نماز تو چھوڑیے، نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ایسے عبادت گزار، یہ ایسے اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے ہیں۔ اب تمہارے سامنے جب یہ تذکرہ ہوتا ہے پھر بھی تم دنیا کے اسیر رہتے ہو، پھر بھی دنیا کی محبت تمہارے دل میں رہتی ہے۔ یہ باتیں میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو دنیا کے اسیر ہیں۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے دنیا کی اسارت سے۔ اور جب یہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو پھر جہاں یہ حجت ہم پر تمام ہوتی ہے وہیں مولا کے اور آپ کے اصحاب و انصار کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں، شہزادی زینب کے خطبے بھی سامنے آتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت پہ مبنی، ان معارف اور حقائق پر مبنی کہ جو انہوں نے اپنے خطبوں میں بیان کیے۔ اللہ اکبر۔